And gradually it came orally, it came by a ustad, it came with a teacher, it came by a teacher and a student, and they sat together and they taught one another. The Sahaba, they in turn taught the Tabi'een, the Tabi'een were taught, and so on and so forth, all the way to India, Pakistan, Bangladesh, where our Akabirin, our elders, they acquired knowledge from the Muhaddithin of that time. And this knowledge is nur from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a light from Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi rahmatullah alayh was asked by his student Waqi'. Waqi' was a very great jurist and muhaddith. And he was from Kufa. So he complained to Imam Shafi that shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadina ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurum min ilahi wa nurullahi la yu'ta li'asi. So he says that I complained to Imam Shafi'i, I complained to Waqi of my poor memory. So Waqi, he advised me that this ilm is a light from Allah subhanahu wa ta'ala, and you need to refrain from sins, because the light of Allah subhanahu wa ta'ala, it will not come in a heart where it is affected by sin. The light of Allah subhanahu wa ta'ala will not penetrate a heart, such a heart which is affected by sin. So for knowledge to come, for knowledge to permeate oneself, one's life, one's heart, he must be free of sin, or he must try to refrain and avoid sin. So this knowledge is a very great thing. This knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, the knowledge of Quran, the knowledge of Sunnah, this is something that has been ongoing. If we go to each and every one of our scholars in Pakistan, they can discuss their sanad with you, that they learned from this sheikh, who learned from this sheikh, who learned from this sheikh, all the way to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I mean, this is astounding. There is no other system in the world that is similar to this system of how ilm and knowledge was acquired, right? From authentic sources, and throughout India, Pakistan, Bangladesh, we go into the madaris and we hear, you know, Allah subhanahu wa ta'ala says this, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this in the Quran, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned this in the ahadith of in the ahadith and the prophetic traditions and the books of ahadith. So this knowledge truly is a very honorable thing to acquire, and for each and every Muslim it is considered of utmost importance to acquire this knowledge. Even limited amount of knowledge, this is fard. In a hadith of Ibn Majah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, that the acquiring of knowledge is an obligation. It is an obligation upon each and every single Muslim. So that amount of knowledge which will suffice for that person for the rest of his life, this much is imperative to acquire. How would it be possible for a person to live in this world when we are obligated with responsibilities from, we are charged with many responsibilities from Allah subhanahu wa ta'ala. The purpose of our being in this world is to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And we cannot do that if we do not have adequate knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. We do not possess adequate knowledge of the Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So regarding this, alhamdulillah, this masjid, it will commence the Arabic sciences, which will cover Arabic grammar, Arabic morphology, the Arabic jurisprudence, as well as rhetoric and literature. And the purpose of this is to maintain the tradition of continuing the legacy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The legacy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is ilm. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam left behind as wirasat. As wirasat, this is what Rasulullah didn't leave behind lands, he didn't leave behind dirham and dinar, he didn't leave behind a house, he left behind his legacy. And this knowledge and these madaris, it is a continuation of a legacy, the legacy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in regarding this, inshallah, Qari Ilyasib Hazrat Maulana will speak about the importance of establishing an Islamic institute, as well as establishing and continuing this tradition of the prophetic traditions, as well as the Quran and Sunnah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us the tawfiq and understand good benefit, inshallah. Jazakallah khairan. Inshallah, the English speaking audience translation will be conducted by Abdullah, inshallah, in the back.
کوئی ساتھی تلاوت امار چند آیت تلاوت کر دو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگو دوستو بھائیو اور عزیزو محترمہ بہنوں اور بیٹیو اللہ رب العزت کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس مسجد میں اس جگہ میں قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ ساتھ مکمل عالم کورس کا انتظام ہو چکا ہے. کہیے الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے, اور یہ اس ملک میں اس جیسی چیز اور نعمت عظمیٰ کا حاصل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. نعمت جب نہیں ہوتی اس وقت قدر ہوتی ہے, خدا نخواستہ بے قدری کے نتیجہ میں چھن جائے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اس لیے یہ اگر احساس کیا جائے تو واقعتاً اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کی اس مسجد میں ایک ادارہ قائم فرما دیا. علم کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نوجوان فاضل مولانا مفتی نائف صاحب نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور فرضیت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کی حیثیت اس کو حاصل ہے, اور پھر یہ اللہ کا نور ہے, اور ظاہر ہے کہ جہاں نور نہیں ہوگا تو وہاں تاریکی ہوگی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور یہ نور کی کرنیں کہاں سے پھوٹنا شروع ہوئی؟ آفتاب نبوت سے. نبوت کا سورج جب چڑھا طلوع ہوا اس وقت سے یہ نور کی کرنیں پھوٹنا شروع ہوئیں. جس جس پر پڑتی گئیں وہ مجسمہ نور بنتا چلا گیا. حضرات صحابہ کرام اس نور کے اندر اس قدر منور ہو گئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, فرمایا کہ میرے صحابہ دہکتے ہوئے ستاروں کی طرح پر ہیں, جس کے پیچھے چلو گے راہ پا جاؤ. ان کے اندر کیا خصوصیت تھی؟ کیا مال زیادہ تھا یا کوئی اور ان کے اندر ہنر زیادہ تھا؟ ایک بات کے سوا کچھ بھی نہیں, وہ کیا؟ علم کے نور سے وہ منور ہو گئے تھے. علم کے نور سے وہ منور ہو گئے تھے, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا. بکریوں کے چرواہے تھے, لوگوں کی محنتیں کر کر کے گزارا کرتے تھے, کھانے کے لیے روٹی ان کو ملا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کے باغ کو سینچا کرتے تھے, پانی دیا کرتے تھے, بعض دفعہ تو مزدوری میں چند کھجوریں ملتی, شام کو کھا کر اسی پر گزارا کرتے. لیکن جب آفتاب نبوت کی کرنیں ان پر پڑیں تو چوتھا نمبر اللہ نے ان کو عطا فرمایا, اور اتنی تابانی اور روشنی ان کی پھیلی کہ آج تک ان کی روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے, لوگ اس سے استفادہ کرتے چلے جا رہے ہیں. خلفائے اربع اپنی جگہ پر, باقی تمام صحابہ. یہ تو ہوتا ہے کسی ستارے میں روشنی کم ہے کسی میں زیادہ ہے, لیکن کوئی ستارہ روشنی کے بغیر ستارہ نہیں کہلاتا. حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی, اصحابی کا نجوم. تو معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب نبوت کے علم کی کرنیں جن جن پر پڑی وہ منور ہوتے چلے گئے. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ایک واقعہ عجیب و غریب میں نے پڑھا, آپ کو بھی سناتا ہوں. مکہ معظمہ کی پہاڑیوں میں ایک دفعہ تشریف لے گئے, جا رہے تھے تو پیاس لگی, آپ کو پتا ہے علاقہ گرم ہے اور چلنے سے اور زیادہ پیاس لگتی ہے, تو وہاں کو پینے کا نہ پانی تھا نہ دودھ تھا, کچھ انتظام نہ تھا. دیکھا تو ایک لڑکا بکریاں چرا رہا ہے, اس زمانے میں یہی کام ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا, بچہ کیا تم مجھے ایک بکری کا دودھ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا, جی دے تو سکتا ہوں لیکن دوں گا نہیں, اس لیے کہ یہ میری بکریاں نہیں, ان کا مالک کوئی اور ہے, میں تو اس کا نوکر ہوں. آپ اندر سے بہت خوش ہوئے کہ اس بچے کے اندر دیانت داری ہے, امانت داری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر سکتے ہو کہ کوئی بکری ایسی مجھے دکھا دو, دے دو, جو جس کا دودھ خشک ہو چکا, دودھ نہ دیتی ہو. ایسی کوئی بکری ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ایسی بکری جو ہے وہ لا کر کھڑی کر دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا, اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے, بھر گئے. آپ نے دھویا اور پی لیا, اور اس کے بعد پھر ہاتھ پھیرا, پھر تھن دودھ سے بھر گئے, اور اس نے آپ نے واپس کر دی. قصہ ختم ہو گیا. جب اپنے کام سے فارغ ہو کر, کام کیا ہوتا تھا؟ یہی لوگوں سے کہنا سننا, گھر کو واپس تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ لڑکا راستے میں کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ بچہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میں وہی ہوں آپ کا جو کرتب تھا, کارنامہ تھا, میں نے صبح دیکھا تو میں آیا ہوں تاکہ وہ منتر میں بھی سیکھ لوں جس منتر سے آپ نے دودھ والی نہ دودھ دینے والی بکری کے پستانوں میں دودھ موجود کر دیا تھا, تو وہ منتر سیکھنے کے جائے. گویا وہ اس کے دل کے اندر اس علم کے, ہنر کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا گیا. آپ نے فرمایا یا غلام انت معلم, تو سیکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کی, فرمایا یا غلام انت معلم, تو سیکھا ہوا ہے. یہ محدثین نے لکھا ہے کہ دو وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا, ایک تو اس کی دیانتداری سامنے تھی, اور دوسرے یہ کہ سیکھنے کی نیت سے آیا. صحابہ کرام ایمان لانے کی نیت سے تشریف لائے تھے, سیکھنے کی نیت سے بہت کم واقعات ہوں گے, بلکہ ایک ہی واقعہ یہ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اس قسم کی بات آ کر کے چنانچہ رہ پڑے. آپ کو پتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ملتا تھا تو پھر آپ ہی کا ہو جاتا تھا, اگر تھوڑا سا دل صاف کر کے آئے تو وہ کہیں جاتا نہیں تھا, تو آپ کے پاس رہ پڑا. وہ پتا کون تھے؟ ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. سیکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, رات دن آپ کے ساتھ. اس قدر قربت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی, اس قدر صحبت اختیار کی کہ بعض حضرات کے ہاں تو صاحب السواک کے نام سے مشہور ہوئے کہ حضور کی مسواک ان کے پاس ہوتی, بعضوں کے ہاں صاحب النعلین کے نام سے مشہور ہوئے کہ حضور کے جوتے یہ اٹھاتے ہیں, اور بعضوں کے ہاں صاحب المتھرا وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت نے اتنا شوق دل میں پیدا کر دیا, اتنا شوق کیا کہ رات کو بھی سیکھ رہے ہیں, دن کو بھی سیکھ رہے ہیں. اس وقت سیکھنا کیا ہوتا تھا؟ یہ بخاری مسلم تھوڑی ہوتی تھی, یہ بخاری مسلم جہاں سے نکلی ہے وہ ذات اور شخصیت موجود تھی. آپ کا آنا جانا, چلنا پھرنا, گفتگو کرنا, سونا بیٹھنا, اٹھنا کھانا پینا, ہر چیز, یہی تو دین ہے, یہی دین ہے اور کیا ہے. تو سب کچھ سیکھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو فقہا کا سردار بنا دیا, فقہا کا سردار بنا دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب ہم یمن سے ہجرت کر کے آئے مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ایک شخص کو, ایک نوجوان کو دیکھا بیت کلو گھر میں آ جا رہا ہے, تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ کوئی اہل خانہ میں سے کوئی فرد ہے, گھر والوں کا ایک فرد ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, یہ حضور کے خادم خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو خصوصیت یہ حاصل دی. آپ نے فرما رکھا تھا جب میں گھر میں ہوں تو اور لوگ تو اجازت لے کر آتے ہیں, تم بلا اجازت آ جایا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے فرمایا تھا اوروں کو تو اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی, ظاہر ہے تم جب میں ہوا کروں تو اجازت کے بغیر آ سکتے ہو. بار بار آنا ہوتا تھا, بار بار جانا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوفہ ایک بہت بڑا شہر بن کر کے نمایاں ہوا, اس کی رونقیں بڑھ گئیں, بازار بن گئے اور اس طریقے سے وہ جناب بہت پر رونق اور بڑا اچھا شہر بن گیا, مشہور ہو گیا, تو ظاہر ہے اسلامی دور تھا, تو وہاں کے مسلمانوں کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. امیر المومنین تھے کہ حضرت کوفہ کے اندر ہر چیز موجود ہے, کوفہ میں ہر چیز موجود ہے, ہر سہولت موجود ہے جو بھی اس زمانے میں ہوتی ہوں گی, اور لیکن جب ہمیں کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے, کوئی علمی الجھن ہوتی ہے, تو ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے, کوئی ہمیں عالم دے دیجیے. وہ وفد کوفے کا وفد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عالم کو لینے کے لیے گئے تاکہ ہماری اور دنیا کی ضروریات, جسمانی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں, روحانی اور علمی پیاس بجھانے کے لیے بھی ہمیں ایک چشمہ چاہیے, علم کا چشمہ چاہیے, کو عالم ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عالم میں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ ایک عالم میں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں, اس لیے کہ تم بڑی چاہت کے ساتھ آئے ہو, وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے کھڑا کیا کہ ان کو لے جاؤ, اور ان کا حلیہ یہ تھا, چھوٹا قد تھا, پتلا دبلا سا جسم تھا, سر پر پگڑی بندی ہو جی, جو وفد کا سردار تھا دیکھ کر کہنے لگا اتستہزئ بنا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین کیا ہم سے مذاق کرتے ہو, اتنا بڑا شہر کوفہ اور آپ یہ آدمی ہمیں دے رہے ہیں, چھوٹا قد پتلا دبلا سا جسم, سر پر پگڑی بندی ہوئی ہے. تو ان کا جی اتستہزئ بنا یا امیر المومنین, امیر المومنین کیا آپ ہم سے استہزاء کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے مزاح نہیں کر رہا, یہ جو آپ کو بندہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک علم ہی علم ہے, سر سے پاؤں تک سراپا جس کو کہتے ہیں, سر سراپا اصل میں ہوتا ہے سر تاپا, سراپا علم ہی علم ہے. فرمایا کہ یہ علم کا بھرا ہوا برتن ہے, میں نے اپنی ضرورت کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے, جب کوئی فقہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ان سے مشورہ کرتا ہوں, لیکن تم چاہت کے ساتھ آئے تھے اس لیے میں نے ان کو تمہارے سپرد کرنے کا سوچا ہے. تو پھر ان کو اہمیت معلوم ہوئی کہ واقعتاً یہ بہت بڑی شخصیت ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر انہوں نے علم سیکھا, اور کوفہ والوں کا اندازہ لگا لیجئے بعد میں تو جو کچھ ہوا ہوا, لیکن علم کی پیاس کتنی تھی, علم کی پیاس. ایک زمانہ تھا کہ علم کا گہوارہ تھا, بہت بڑا مرکز تھا, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو خدمات انجام دی ہیں تاریخ بھری پڑی ہے ان کے حالات سے, وہاں اللہ رب العزت نے بہت دین کا ان سے کام لیا, انہوں نے اپنی ضرورت ظاہر کی کہ ہمیں ایک عالم چاہیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سپرد کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, سوچ ہوتی ہے اپنی اپنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے لوگوں کا ذہن ہی تبدیل ہو چکا تھا, سوچ ہی بدل گئی تھی, وہ دنیا کا کم سوچتے تھے, دین کا زیادہ سوچا کرتے تھے. یہ تقریباً 15 سال کی عمر تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو حضور کے بھتیجے تھے, اور جب آپ کا انتقال ہوا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری صحابی سے کہا, وہ بھی ان کے ہم عمر تھے تقریباً, کہ بھئی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا, ہم ابھی بچے ہیں, لیکن حضور کے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں علم و فضل والے, ہمیں چاہیے کہ ان سے علم حاصل کریں. اس لیے کہ 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد یہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, پھر لوگ ہمارے پاس آئیں گے, ہم ان کی دینی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے جب ہمارے پاس علم نہیں ہو. آپ اندازہ لگاؤ, 15 سال کا بچہ, لیکن سوچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت سے اتنی اونچی کہ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تو ابھی جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, ان کی موجودگی نہ لوگ ہم سے نہیں پوچھتے, لیکن جب یہ 10 سال بعد, کوئی 15 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گیا تو لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے, اور ہمارے پاس اگر علم نہیں ہوگا ہم ان کی علمی پیاس کیسے بجھائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں, علم سیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. فرمایا کہ وہ جو میرا انصاری ساتھی تھا اس کو زیادہ اہمیت نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری کیا ضرورت پڑے گی, بڑے بڑے حضرات موجود ہیں علم بتانے کے لیے, علم سکھانے کے لیے, تو انہوں نے توجہ نہ دی. لیکن فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جس صحابی کے پاس جو کچھ ایسا علم ہوتا جو ان کے پاس نہیں ہے, پہنچ جاتے ان کے پاس اور ان سے پوچھتے, سیکھتے, اور اس کے بعد گھر واپس آیا کرتے تھے. فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں کسی صحابی کے گھر پر گیا اور جاتا تھا, لیکن میں جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, بے وقت ان کو نکلنا نہ پڑے میری وجہ سے. تو بعض دفعہ میں دیر تک ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا, چادر بچھا کر میں بیٹھ جاتا ان کے دروازے پر, بعض دفعہ لیٹ جاتا, ٹریفک ہوتی تھی, مجھ پر گرد و غبار بھی پڑتا رہتا, لیکن میں نہیں اٹھتا تھا. جب وہ خود اپنی ضرورت سے باہر نکلتے پھر میں ان کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرتا. تو بعض صحابہ نے مجھے غصے ہو کر کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی بھتیجے ہو, ہمارے لیے قابل قدر ہو, تم اگر آؤ بھی تو فوراً دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو تاکہ ہم آپ کو اندر بٹھائیں, آپ سے بات کریں, آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتائیں. لیکن کہا, میں نے کہا کہ نہیں, ضرورت میری ہے آپ کی نہیں, ضرورت میری ہے آپ کی نہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو. چنانچہ اس طرح پر تھوڑا تھوڑا کرتے 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 واقعتاً ایک زمانہ آیا کہ اللہ رب العزت نے, اس وقت ترجمان القرآن کے نام سے لقب سے کون مشہور ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ, اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آج میں تمہیں بیٹھا پڑھا رہا ہوں, تم پڑھ رہے ہو ایسے نہیں, پیچھے ایک محنت ہے, پیچھے محنت ہے. اس انداز سے ہم نے دروازوں کی ٹھوکریں کھا کھا کر گرد و غبار کو اپنے جسم پہ لے کر یہ علم حاصل کیا ہے, ایسے ہی ہم نے علم حاصل نہیں کیا, بڑی محنت کرنی پڑتی. تو اس لیے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ, وہ بھی دیوانے تھے, مدینہ کی گلی میں بازار میں چلے گئے اور جا کر اعلان کر دیا, اعلان کرتے جا رہے ہیں, اور جیسے ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی تو حضرت بلال کو حکم تھا, بازار سے جو گزر جاتے کہتے الصلاۃ جامعۃ, نماز کھڑی ہے ابھی تیار ہے آ جاؤ. تو چھوٹا سا مدینہ تھا, آج جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اس کا 14 حصہ ہوگا, اس زمانے میں پورا مدینہ چھوٹا سا تھا, تو چند منٹوں کے اندر وہ اعلان کر کے آ جاتے لوگ مسجد میں. اسی طرح وہ بازار سے گزر کہنے لگے مسجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, جس کو ضرورت ہے آ جائے. یہ اعلان کیا حضرت ابو ہریرہ نے, مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, جس کو ضرورت آ جائے. لوگ کاروبار چھوڑ کر آ گئے, مسجد کے اندر آ گئے, دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کوئی وہاں بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پاک ایک دوسرے کو سن سنا رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے, حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے, مسائل ایک دوسرے کے سنے جا رہے ہیں, نماز کی یہ جو مسجدوں کے عام کام ہوتے ہیں. تو انہوں نے آ کر کے کہا, وہ رہا تو کہتا تھا مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو, یہاں کہاں وراثت تقسیم ہو رہی؟ فرمایا یہی تو حضور کی وراثت, فرمایا یہی تو حضور کی وراثت ہے, علم ہی تو حضور کی وراثت ہے. آپ سمجھتے ہو مال, جیسا کہ مفتی نائب صاحب نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکا درہما ولا دینارا, نہ درہم چھوڑ کر کے گئے نہ دینار چھوڑ کر کے گئے, یہی تو علم کی وراثت چھوڑ کر کے گئے, یہی علم کی وراثت چھوڑ کر تو گئے. تو اس لیے وہ طبقہ خوش قسمت ہے اللہ جن کو اس علم کا وارث بنانے کے لیے منتخب کر لے. نبی کا وارث بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث, العلماء ورثۃ الانبیاء. تو وراثت کس چیز کی ہے؟ وہ علم کی وراثت, عمل کی وراثت. تو اس لیے وہ طبقہ خوش قسمت طبقہ ہے, بہت زیادہ خوش قسمت طبقہ ہے جس کو اللہ اپنے نبی کا وارث بنا دے, اپنے نبی کا وارث بنا دے. اور پھر یہ جو مراکز اس زمانے سے قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں بہت سارے لوگوں کی صلاحیتوں کے صرف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی کئی قسم کی استعدادیں اور صلاحیتیں صرف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف ہوتی ہیں, اور وہ سارے ہی خوش قسمت لوگ. ایک کام بظاہر ہو رہا ہے لیکن اس کا پس منظر دیکھا جائے, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جائے, تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جس کی قوت کے بل پر, بوتے بل بوتے پر یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے سلسلے میں, جہاں حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے, تو وہاں حاجی عابد حسین کا نام بھی آتا ہے. وہ عالم نہیں تھے, ان کا کیا کام تھا؟ سب سے پہلے رومال میں 5 روپے انہوں نے ڈالے تھے, سب سے پہلے رومال میں جو چندہ کرنے کے لیے گویا مہم شروع ہوئی, سب سے پہلے 5 روپے, اور آخر تک مدرسے کے ساتھ وابستہ رہے. آج ان کا نام بھی زندہ ہے, آج ان کا نام بھی زندہ ہے. تو اس لیے آپ مدرسے میں آئیں گے, آپ کو دیکھیں گے کہ استاد پڑھا رہا ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا ذرا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہ کون لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کن لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. کوئی مالی تعاون کر رہا ہے اور کوئی ویسے خدمت کر رہا ہے, کوئی ویسے ہی محبت کی نظر سے ان کو دیکھ رہا ہے. یہ جن جن بچوں کے اوقات لگ رہے ہیں, والدین کی ذہنی مصروفیات اس طرف لگی ہوئی ہیں, معاونین کا زر تعاون خرچ ہو رہا ہے, سارے خوش قسمت. امید ہے انشاءاللہ ان طالب علموں کی برکت سے اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے سب کی. ایک مدرسے کا واقعہ کسی کتاب میں نے پڑھا, ایک ان کے خادم تھے, بابا جی کچھ بھی نہیں کرتے تھے لیکن خدمت کرتے تھے طالب علموں کی, اور وہ کبھی ادھر سے روٹی لا دی, کبھی پانی پلا دیا, کبھی دسترخوان بچھا دیا, اس طرح کی, لیکن خدمت اللہ کے لیے کرتے تھے, کوئی مقصد ان کا نہیں تھا. تو بچے طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں, یہ بیوقوفی کا زمانہ ہوتا ہے, طالب علم کا زمانہ, تو اس کا مذاق اڑانے لگے, اور کسی طالب علم کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا گدا ہے, اس بابا جی کو کہہ دیا یہ تو ہمارا گدا ہے, اس لیے کہ وہ روٹی لاتے تھے, پانی لا رہے ہیں, کبھی کچھ لا رہے ہیں. وہ بابا جی غصے ہو گئے, تو انہوں نے ان کی خدمت چھوڑ دی, ناراض ہو گئے. خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ محشر بپا ہے, یہ طالب جنت میں جا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں جاؤ جنت میں, یہ کہتے ہیں بابا اللہ میاں ہمارا وہ جو گدا تھا اس کو بھی ہم ساتھ لے کر, وہ جو ہمارا گدا تھا
ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے. چنانچہ وہ بابا جی تھے ان کو ساتھ لیا. تب جا کر کے جنت میں صبح ہو جا کر اٹھے اور طالب علموں سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے تمہارا گلا بننا ہی منظور ہے, مجھے تمہارا گلا بننا ہی منظور ہے, مجھے معاف کر دو. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس شخص کو اس سلسلہ میں جس خدمت پر بھی لے لے وہ اس کی خوش قسمتی. اگر طالب علموں کا کوئی گدا بھی بن جائے اور اس کو جنت مل جائے تو یہ بہت سودا سستا ہے. تو اس لیے جو حضرات جس طرح بھی دعوی کرتے ہیں, کوئی مالی خدمت کرتا ہے, کوئی جسمانی خدمت کر رہا ہے, کوئی کسی طرح پر خدمت کر رہا ہے, کوئی جگہ کوئی صاف کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, انشاءاللہ جس شخص کا جس قسم کا بھی تھوڑا بہت تعلق ہوگا اللہ رب العزت اس کی ضرور قدردانی فرمائیں گے اور انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے ان مدارس کا قائم ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بظاہر معمولی چیز نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو بہت بڑی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی اللہ نے منتخب کیا, ان کے والدین کے دل میں یہ بات ڈالی, ان کو توفیق عطا فرمائی, مسجد والوں کو توفیق عطا فرمائی, انتظامیہ والوں کی توفیق عطا فرمائی, مشورہ کرنے والے, یہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ, گناہ سے بچنا, نیکی کی طاقت حاصل ہونا اللہ کے بغیر نہیں. اس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کسی نیکی کی توفیق اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی, کسی گناہ سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا, نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اور گناہ سے بچنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے. یہ ایک یوں سمجھ لیجیے ابھی چھوٹا سا باغیچہ لگا ہے جس کے اندر ابھی بیج ڈالا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے پودے یا پنیری اس کے اندر لگائی جا رہی ہے. اگر آپ حضرات اس کی آبیاری کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ پودے بڑے ہوں گے, پروان چڑھیں گے, درخت بنیں گے اور پھر بار آور ہوں گے, ثمر آور ہوں گے, ان کا پھل آئے گا اور پھر جب لوگ کھائیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اب مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگوں میں گزرے ہیں حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے, بہت پرانی بات ہے ہم بچپن سے سن رہے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں, بڑی قیمتی بات, جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں مدارس میں کھانا پکانے کا رواج نہیں تھا, غربت کی وجہ سے لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر سے ایک روٹی لے جانا, دو روٹیاں لے جانا, تو یہی طالب علم دور کیا جا رہا ہے. ہم جب بچپن میں قرآن شریف حفظ کرتے تھے ہمارے یہاں یہی رواج تھا, اگرچہ ہمارے چونکہ محلے میں مدرسہ تھا اس لیے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, لیکن ان بچوں کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہوتا تھا ہم بھی جائیں, تو ہاتھ میں بالٹی ہوتی جیسے فقیروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی نا, لیکن وہ فقیر نہیں ہوتے تھے, طالب علم ہوتے تھے اور انہیں گھروں میں جاتے تھے جنہوں نے کہہ دیا. مثلاً ایک صاحب نے کہہ دیا, اور کہنے والے کون ہوتے تھے؟ نمازی ہوتے تھے, نمازی, پرہیزگار, نیک لوگ جن کے دل میں دین کی محبت ہے. جی ہمارے گھر سے ایک روٹی لے جا کر بچہ, کسی نے کہا دو روٹی. فرمایا کہ ایک مائی ہمیں روزانہ ایک روٹی دیتی تھی, بلکہ فرماتے تھے میں ان کے گھر سے کھانا کھایا کرتا تھا. فرمایا کہ میں نے پڑھا, پڑھنے کے بعد اتنے سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے, تم یہ بتاؤ کہ اس مائی کو اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ سب نے کہا جی پہنچتا, اور اس میں کیا شبہ ہے؟ وہ مائی جس نے کھانا کھلایا ایک طالب علم کو اور اس کے کھانا کھانے کی برکت سے ہم پروان چڑھے, علم کو مکمل کیا اور اللہ نے اسے بہت دین کا کام دیا, تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس مائی کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اللہ حاضر قیاس, اب آپ ہم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا میرے درجے کے اور مفتی نائب صاحب آپ کے پاس تشریف فرما ہے,
تو ہم بھی تو مدرسوں کی پیداوار ہیں, مدرسوں میں پڑھیں. چھوٹے چھوٹے تھے مجھے یاد ہے, اتنے سے تھے, اسی طرح کی کپڑے کی ٹوپی ہوتی تھی اور ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے تھے اور یہی شلوار قمیض ہوتی تھی, ہم قیدی ہاتھ میں ہوتی تھی, مدرسے میں پڑھنے کے نہیں جاتے تھے. تو اس وقت پڑھتے تھے, پڑھتے پڑھتے پھر پڑھانے کا موقع آ گیا, اور الحمدللہ میں نے سن 69 میں 69 میں فراغت حاصل کی تھی, اور اسی وقت سے پڑھانا شروع کیا درجہ کتب کے اندر. اب آپ ہیں نہیں فراغت فیصل آباد سے, وہاں اشرف المدارس ایک مدرسہ تھا بہت پرانا, اور اس کے محتم مولانا یحییٰ صاحب تھے, اور ہمارے استاد مولانا جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے ہم نے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی تھی. لیکن اس زمانے میں پورے پاکستان کا ایک وفاق بنا ہوا تھا, وفاق المدارس العربی اب بھی ہے, تو میں نے بھی اس کا امتحان دیا تھا. اب یہ جو میرے بیٹے آئے ہیں, یہ محمد احمد فارغ ہو کر آیا, اس نے بھی, باقی حضرات نے بھی, بچوں نے, سب نے اسی وفاق کا امتحان دیا, تو میں نے بھی اس زمانے میں اسی وفاق کا امتحان دیا تھا. اور اس وقت اس کے صدر مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو ان کی طرف سے وہ گویا سوالات بن کر مرکز سے بنتے تھے اور پورے ملک کے اندر مدارس میں تقسیم ہوتے تھے, اور ان کے پھر جواب لکھے رہتے تھے, اور وہی حضرات یا ان کی طرف سے جو مامور تھے وہ چیک کیا کرتے تھے, نمبر لگاتے تھے, فیل پاس کا مسئلہ ہوتا تھا. تو اس زمانے سے اب تک الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اس کی تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے شاگرد بنے, اور اب تک وہ خود کتابیں پڑھاتے پڑھاتے دورہ حدیث کی کتابیں بھی میرے بعد شاگرد پڑھا رہے ہیں. خود میرا بیٹا آپ نے دیکھا نواس, تقریباً اس کو 12 سالوں کے پڑھاتے ہوئے اب دو شریف پڑھا رہا ہے ہمارے اپنے ہی جامعہ کے اندر, جامعہ مدینہ العلم میں. تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے, انشاءاللہ یہ جو کھیپ تیار ہوگی ایک دن آئے گا, یہ بھی پڑھائیں گے, ان کا بھی فیض آگے جاری ہوگا, یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے فلاں جگہ پر پڑھا تھا, فلاں مدرسے میں پڑھا تھا. انشاءاللہ یہاں بھی پڑھائیں گے, یہاں سے جو آگے شاخیں پھیلیں گی وہاں بھی پڑھائیں گے. پوری امت کا, پورے عالم کا ارادہ اور نیت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائیں. جب تک ان حضرات کی, ان بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہیں, مجھے ان پرانے حضرات کو, بزرگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں بات یہاں تک پہنچائی ہے. او بڑا میں سنتا رہا ہوں, بڑی دیر کا خواب ہے بزرگوں کا کہ یہاں ایک دینی اور علمی مرکز بنانے کا. آپ میں سے تو کسی کو شاید پتہ ہو یا نہ, سب سے پہلے جو یہاں مدرسہ بنا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ صورتحال یہاں تک پہنچے گی, تو اس وقت بھی افتتاح میں نے ہی کیا تھا. 4 بچے مفتی اکرم صاحب کے پاس داخل ہوئے تھے, تو انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا, میں اس میں موجود تھا. یہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت, وہ چھوٹا سا مکان ہوتا تھا میرا خیال, اس کا لمبا تھا حال ہوتا تھا, اس میں وہ بیٹھ کر پڑھاتے تھے. تو اللہ کی شان ہے اس وقت بھی میں موجود تھا, گراج تھا. تو آج بھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں جب کہ مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو اس میں آپ حضرات کے لیے ایک سنہری موقع ہے, اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے آپ کوشش کریں. اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں, دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اگر کہیں تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں, دین کا علم سیکھنے کی برکت سے بچے دنیا میں بھی آگے بڑھیں گے, پیچھے نہیں رہیں گے, پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن پاک کے حفظ سے آپ اندازہ لگا لیں, حفظ کرایا 4-4-5-5 سال لگے, کیا یہ اسکول کے بچوں سے جو ان کے ہم عمر تھے ان سے پیچھے ہیں یا آگے؟ آگے. اگر یہ عالم بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے, یہ عالم بننے کے بعد یہ دوسرا پروگرام دنیا کی تعلیم کا چلے, تو انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے. اور اگر کوئی دنیا کی لین میں بہت بڑا بن جائے کہاں تک ہوگا, لیکن اگر کوئی دین کی لین میں بڑا بن جائے تو اس کو تو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے. ہم اپنے اساتذہ کو اب تک یاد کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کوئی دنیا دار بڑا آدمی مر گیا ہو اس کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ اس کے بچے ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہوتا تھا ہمارا والد, کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اگر دین کی لائن میں ہوں گے اپنے والدین کے لیے کم از کم مرنے کے بعد دعا تو کریں گے, یا اللہ ان کی بخشش کر دے, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بچوں سے ہم نے کیا لینا ہے, چلو کم از کم صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے. مرنے کے بعد دعا تو کریں گے, دعا نہ بھی کریں تو جب دین کا کام کریں گے, نماز پڑھیں گے, باقی تعلیم کا کام کریں گے, تو انشاءاللہ خود بخود ہی والدین کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے تعاون کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں ایک اہم شکل یہ بھی, اس پر بھی غور کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقلال اور استقامت نصیب فرمائے. آپ سب حضرات کی دعائیں اس میں شامل حال ہیں اور آپ کی کوششیں اس کے اندر شامل حال ہیں. خاص طور پر مفتی نائف صاحب نے سلسلہ میں مجھے بہت کہا, اب یہ ہمارے برخوردار بھی ہیں لیکن علم کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل قدر بھی ہیں, تو اس لیے ان کی بات بھی بڑی میرے لیے اہمیت رکھتی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ آئیں, ہم مل جل کر کے کام کریں گے. اور بھی باقی حضرات نے فرمایا, تو اب آگئے ہیں انشاءاللہ, تو کچھ نہ کچھ اللہ آنے کی شرم رکھیں گے. اور دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت اس مدرسے کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے, روحانی طور پر بھی, ظاہری طور پر بھی, باطنی طور پر بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا کما صلیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم انک حمید ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا. یا اللہ تیرے محتاج بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں, یا اللہ ہم تیری نصرت اور اعانت کے یا اللہ طلبگار ہیں, ہماری مدد فرما. ہم کمزور ہیں, ہماری مدد فرما. یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جو بھی اس مجمع میں موجود ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, یا اللہ بچے ہیں, سب کو یا اللہ علم کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما, سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے قبول و منظور فرما, اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس جگہ کو دین کا بہت بڑا مرکز بنا. یا اللہ پورے علاقے کے لیے, دوسری جگہوں کے لیے, پورے ملک کے لیے, بیرون ملک والوں کے لیے, یا اللہ اس کو دین کا بہت بڑا مرکز بنا. یا اللہ اس کی شاخیں دور دور تک پھیلا دے. یا اللہ اس کو قرآن کے حفظ کے لیے, تجوید کے لیے, علم کے لیے, یا اللہ حدیث کا علم, دوسرے علوم کے پڑھنے پڑھانے کا اس کو بہت بڑا مرکز بنا. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جن حضرات نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں, کر رہے ہیں, کریں گے, یا اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرما. جو اس ادارے کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں گے, یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما, اور ان کی اور ہماری سب کی بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو صحیح معنوں میں عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرما. جو بچے حفظ کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور قرآن پاک حفظ کرنے کی جلدی سے جلدی توفیق نصیب فرما. اور جو عالم بن رہے ہیں, یا اللہ جو حافظ بن رہے ہیں ان کو بھی حفظ کے بعد عالم بننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دین کے سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پورے علاقے کے لیے اس مدرسے کو باعث خیر و برکت بنا. یا اللہ اس کی وجہ سے برکات کا نزول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. ہم تیرے محتاج بندے ہیں, یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما, تو فضل کا معاملہ فرما. جو کچھ کہا سنا گیا ہے, یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما, اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.
Inshallah, there is refreshments downstairs, so people are requested to go down and have some refreshments. Jazakallah khairan.